الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اور جیسا کہ پچھلے کئی جمعوں سے میں سورہ حجرات کی تعلیمات کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں، اور یہ ساری تعلیمات وہ ہیں کہ جن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اور جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ فساد کا شکار ہے. آپس میں جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض پیدا ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں. اللہ جل جلالہ جو ہماری تمام عادتوں اور صفات سے پوری طرح باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شیطان کہاں کہاں سے انسان کی راہ مارتا ہے اور کس طرح مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے کدورت پیدا کرتا ہے، رنجش پیدا کرتا ہے. وہ تو وہ سارے اسباب جو مسلمان بھائیوں میں لڑائی کا اور عداوت اور دشمنی کا سبب بنتے ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے قرآن کریم نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا، جس کی کچھ تفصیل پہلے بیانات میں میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے اس بات سے منع کیا کہ کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم. اور مذاق آدمی اس وقت اڑاتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور اچھا ہوں اور دوسرے چھوٹے ہیں اور ان کے اندر عیب ہیں، اس لیے ان کا مذاق اڑاتا ہے. تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جن لوگوں کو کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کچھ پتہ نہیں کہ وہ حقیقت میں تم سے بہتر ہوں. دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ بس میں ہی بڑا ہوں، میں ہی اچھا ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور دوسرے عیب دار ہیں، تو عسى ان يكونوا خيرا منهم. پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو، ایسے نام نہ رکھا کرو کسی کے جو وہ ناپسند کرتا ہو، جس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہو. لا تنابذوا بالاسقاء. اس کے بعد جو یہ آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کے بعد اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، بہت سے گمان جو دل میں پیدا کرتے ہو ان سے بچو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے فلاں غلط کام کیا ہے، اس وقت تک محض اندازے کی بنیاد پر اور اپنے گمان کی بنیاد پر اس کو یہ نہ سمجھو کہ واقعی اس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے کہ انسان دوسرے لوگوں سے بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نے کسی کو کوئی کام کیا تو اس کے پیچھے ذہن اس طرف چلتا ہے کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے میرے خلاف سازش کر رہا ہے یا اپنی بڑائی چاہتا ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا عبادت کر رہا ہے اور مسجد میں کر رہا ہے مثلا، اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ حقیقت میں عبادت نہیں کر رہا بلکہ دکھاوا کر رہا ہے لوگوں کے لیے۔ ایک آدمی ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور غریب لوگوں کو صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو اس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ درحقیقت اپنی بڑائی جتا رہا ہے یا یہ ریاکاری کر رہا ہے اور اس کا کوئی سیاسی مقصد ہے، یہ ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہ لوگوں میں مقبولیت چاہتا ہے اس واسطے کر رہا ہے یہ کام۔ ارے بھائی تم کون ہو کہ لوگوں کے دلوں کے حال کو اور دلوں کی کیفیت کو ٹٹولنے والے؟ دل کا حال تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد ہو رہا تھا اور جہاد کے دوران ایک شخص جو ہے جو مشرک تھا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کہ بھئی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن وہ صحابی یہ سمجھے کہ یہ محض قتل سے بچنے کے لیے اور دل سے ایمان نہیں لایا بلکہ قتل کے سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا انہوں نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا جہاد کے دوران۔ جب نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کیوں قتل کیا تم نے اس کو جبکہ کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ وہ جی وہ تو اصل میں اس نے محض جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا، دل کا چیر کر دیکھا تھا کہ وہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، حقیقت میں ایمان نہیں لایا، منافقت کر رہا ہے؟ تو صاحب یہ کو ایک دم سے غلطی کا احساس ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، یہ بدگمانی کرنا کہ اس نے منافقت میں کیا ہے یہ کام، یہ ایک مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ ہم بحیثیت انسان مکلف ہیں اس بات کے کہ کسی آدمی کا جو ظاہری حال ہے اس ظاہری حال کو دیکھیں، وہ اگر اچھا ہے تو اس کو اچھا سمجھیں، اس کی تعریف کریں، اس کی ہمت افزائی کریں، نہیں ہے کہ دل میں یہ جما کر بیٹھ جائیں کہ اس نے یہ حرکت جو کی ہے یا یہ کام جو کیا ہے یہ اپنے کسی ذاتی مفاد کے خاطر کیا ہے، یہ لوگوں میں مقبولیت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، اس واسطے کر لیا۔ اور بعض اوقات مسلمان گھرانوں میں خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اگرچہ تعلقات ہیں لیکن دل میں بدگمانی بیٹھ گئی ہے کہ فلاں شخص جو ہے جو کام کرتا ہے وہ مجھے زخم پہنچانے کے لیے کرتا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ خامخواہ ایک دل میں خیال پیدا ہو گیا۔ اب جو کام بھی وہ کرے گا اگر اچھائی بھی کرے گا تو شیطان دل میں یہ ڈالے گا کہ یہ اچھائی اس نے جو کی ہے یہ محض دکھاوے کے لیے کی ہے، اصل تو مقصد سازش تھا اس کا لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بدگمانی دل میں پیدا کر لینا اور اس بدگمانی کی بنا پر فیصلے کرنا، دیکھو ایک تو ہوتی ہے احتیاط۔ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی شک ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دے گا، تو آپ کو احتیاط کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے کہ حتی الامکان احتیاط رکھو، کوئی ایسا موقع نہ آنے دو کوئی تمہیں نقصان پہنچائے۔ لیکن دل میں یہ یقین پیدا کر لینا کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے یہ میرے خلاف کر رہا ہے، میری مخالفت مقصود ہے، میری دشمنی مقصود ہے، مجھے نیچے دکھانا چاہتا ہے، یہ دماغ میں جو خیال پیدا کرتا ہے یہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ یہ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں محبت کے بجائے نفرتیں ہوں اور مل کر یہ کام نہ کر سکیں۔ اس لیے دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے، اس قسم کے خیالات ڈالے جاتے ہیں، گمان ڈالے جاتے ہیں، بدگمانی میں انسانوں کو مبتلا کیا جاتا ہے اور اس بدگمانی کی بنا پر ان کے فیصلے اور دوسرے کے ساتھ ان کا برتاؤ وہ اسی فیصلے کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ تو میرا مخالف ہے، یہ تو میرا دشمن ہے، یہ میرے خلاف سازش کرتا ہے، لہذا میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ ٹھیک ہے اگر کسی کے بارے میں کوئی شک ہے آپ احتیاط سے کام لے لو، کوئی ایسا موقع نہ دو۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور انجان آدمی ہے آپ کے پاس بیٹھا ہے، تو اس وقت آپ اگر یہ سوچیں کہ بھائی پتہ نہیں کون آدمی ہے، میں جانتا نہیں کس قسم کا آدمی ہے، لہذا میں احتیاط کروں، اپنے پیسے احتیاط سے رکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کبھی اچک لے جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ یقین کر لیں کہ یہ چور ہے، یہ اچکا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اس جیسا معاملہ کریں، تو یہ ہے بدگمانی اور یہ ہے ناجائز۔ اسی طرح باہمی معاملات کے اندر، بھائی بھائی کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے معاملات ہیں، ان سب میں ان کی بات کو حتی الامکان بھلائی پر محمول کرو۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے لیے گمان اچھا رکھو۔ اگر کسی شخص سے کوئی غلط بات بھی ہو گئی ہے بظاہر، تو اس کی کوئی تعویل کر لو، شاید ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے کر لیا، تعویل کر لو، اور بدگمانی میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو۔ یہاں تک لوگوں نے احتیاط کیا ہے، حدیث صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی کو چوری کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا جی میں نے چوری نہیں کی، جھوٹ بولتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں تو میں سچا قرار دیتا ہوں، یعنی آنکھ سے میں نے دیکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے میری آنکھ کو دھوکا لگ گیا ہو، مگر میں ایک مومن کے بارے میں تصور کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ وہ چوری کرے گا۔ یہ بحثیت حاکم کے نہیں کیا بلکہ بحثیت پیغمبر کے، یہ بتانے کے لیے کہ حتی الامکان کسی آدمی کی غلطی کو جب تک کہ اس کا پورا ثبوت مہیا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو غلطی نہیں ماننی چاہیے اس کی. اور ویسے بھی شریعت کا اصول یہ ہے کہ قاضی جو جج ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کسی کو چوری کرتے ہوئے، اس پر سزا جاری نہیں کر سکتا. آنکھوں سے دیکھا لیکن سزا جاری نہیں کر سکتا جب تک کہ دو گواہ گواہی نہ دیں کہ اس نے چوری کی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تم اگر کہہ رہے ہو تو میں تمہیں سچا سمجھتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں. ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، بڑے سیدھے سادھے بزرگ سے، بھولے بھالے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ بچوں نے یہ مل کے سازش کی کہ ان سے کہا کہ حضرت بڑا خطرناک معاملہ ہے، آپ جس جگہ پڑھاتے ہیں تو یہ بڑی خطرے میں ہے، اس لیے کہ یہ حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ یہ جو دریائے جمنا کا جو پل ہے وہ اس کو اوپر سے گزار کر دوسری جگہ منتقل کریں گے. جمنا کے پل کو وہاں سے دہلی سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کریں گے. اب اگر کہیں راستے میں آپ کے اوپر گر پڑا یہ پل اور مسجد پہ گر گیا تو مسجد بھی تباہ ہو جائے گی اور ہم سب بھی ہلاک ہو جائیں گے. تو کچھ ایسی تدبیر کیجئے. آپ بادشاہ جو ہے وہ آپ کی بات بہت مانتا ہے، اس بادشاہ سے کہیں کہ بھائی یہ جمنا کا راستہ، پل کا راستہ کچھ تبدیل کر دو، ہمارے مسجد سے نہ گزرے. تو یہ مل کے بچوں نے امام استاد صاحب کے ساتھ یہ کو یہ پٹی پڑھا دی. اب وہ تھے بھولے بھالے آدمی، تو انہوں نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ بھائی سنا ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے، جمنا کا پل یہاں سے گزرے گا تو پتہ نہیں گر گیا تو سب تباہ ہو جائے گا، تو آپ براہ کرم یا تو یہ فیصلہ تبدیل کر دیں کہ جمنا کے پل کو وہیں رہنے دیں، کہیں اور نہ لے جائیں، اور اگر لے جانا ہی ہے تو کوئی راستہ ایسا نکال لیں جو جنگلوں میں سے گزر کے چلا جائے، کسی آبادی پہ سے نہ گزرے. تو بادشاہ نے کہا کہ مولانا حافظ صاحب آپ کیسے آپ بچوں کی باتوں میں آ گئے کہ جمنا کا پل جو ہے وہ اٹھا کے لے جایا جائے گا، بھلا کوئی جمنا کا پل اٹھا کے لے جا سکتے ہیں آسمان میں اڑا کے؟ عقل سے باور ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمنے کا پل اٹھا کے لے جائیں گے؟ کہنے کہ بھائی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، عقل میں تو نہیں آتی، لیکن میں نے سوچا مسلمانوں کے بچے ہیں تو میں جمنا کا پل دہلی سے اڑا کر کہیں اور لے جایا جائے اس کو میں باور کر سکتا ہوں، لیکن ایک بچہ جھوٹ بولے، مسلمان کا بچہ جھوٹ بولے، اس کو میں باور نہیں کر سکتا. تو یہاں تک مسلمانوں کے ساتھ نیک گمان کو بعض لوگوں نے اس حد تک پہنچایا. تو بھائی میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی اعظم تھے حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی بھی ان کو یہ نہیں سنا کہ کسی کی بات کی اس کے منہ پر تردید کی ہو، بھائی غلط کہہ رہا ہو تم، ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کی کوئی تاویل کر لیتے تھے، گویا آپ کا مطلب یہ ہوگا، تاکہ اس کے منہ پر اس کی تردید نہ ہو، اس کی دل چکنی نہ ہو، حتی الامکان اچھائی کا گمان کیا جائے. آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت اگر ہم معاشرے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کر لیں، اللہ جل جلالہ کے اس ارشاد پر عمل کر لیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، बहुत से गुमानों से परहेज करो तो क्या होगा। क्या यहाँ कुरान ने लफ्ज भी इस्तेमाल किया बहुत से गुनाहों से, गुमानों से। बास गुमान तो अच्छे गुमान होते हैं ना, भाई किसी आदमी के बारे में सोचना कि ये मुत्तकी आदमी है, ये परहेजगार है, ये आबिद इबादत गुजार है, ये सच्चा है, ये आलिम है, ये इसकी बात मोतबर है, ये गुमान तो अच्छे होते हैं। लेकिन बहुत से गुमान गलत होते हैं और वो बदगुमानी पर मुश्तमिल होते हैं, किसी इंसान की तरफ किसी बुराई की नस्बत उनमें की जाती है। तो उनको फरमाया इन बाज़ुज़्ज़न्न इस्मुन, बाज़ गुमान गुनाह है। अब जरा यहां समझिए कि आम तौर से जो गुनाह होता है ना, वो इंसान अपने हाथ पांव से, अपने आज़ा व जवारे से कोई काम करे तो वो गुनाह होता है। चोरी की, हादसे की, बदनजरी की, निगाह से की, अल्लाह बचाए किसी के साथ लड़ाई की तो हाथ पांव से की, ये सारे काम इंसान के ज़ाहरी आज़ा से होते हैं। दिल के जो, दिल में जो ख्यालात आ रहे हैं, गुनाह उसमें महज गैर इख्तियारी तौर पर अगर कोई ख्याल आ जाए, कैसा ही बुरे से बुरा ख्याल हो, अल्लाह ताला उसकी पकड़ नहीं करते। लेकिन वो ख्याल जो दिल में बसा लिया कि ये आदमी रियाकार है, ये आदमी साजिशी है, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये दिमाग में जो पका लिया ख्याल, इस सिर्फ ख्याल पकाने पर गुनाह होगा। अभी उस ख्याल की बुनियाद पर कोई काम नहीं किया, किसी से कहा नहीं कि ये आदमी जो है साजिशी है, किसी से कहा नहीं कि ये जो काम कर रहा है ये गलत नहीं, इसे कर रहा है, कहा नहीं, सिर्फ दिल में गुमान पका लिया, यानी दिल में यकीन पैदा कर लिया कि फलां आदमी यकीनन गलत है और जो काम करता है वो गलत करता है और उसकी नीयत खराब है। तो सिर्फ ये जहन में पका लेना ये भी गुनाह है। इन्ना बाज़ुज़्ज़न्न इस्मुन, तो इस तरह रोका है अल्लाह जल्ला जलालुहु ने दूसरों के खिलाफ बदगुमानी से। एहतियात बेशक अपनी जगह, एहतियाती कार्रवाइयां आदमी करे तो बहुत अच्छी बात, कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार फरमाई है। लेकिन एहतियाती तदाबीर की वजह से किसी को यकीनन उसको बुरा करने वाला कर समझना, यह है जिसकी मनामात की है। आगे फरमाया बला तजस्सुसु, दूसरा हुक्म, तुम एक दूसरे की टोह में न लगा करो, एक दूसरे की जासूसी में न लगा करो। ये होता क्या है कि जब बदगुमानी पैदा होती है ना इंसान के दिल में, तो इंसान का जो नफ्स है और शैतान है वो उसको इस बात पर आमादा करता है कि भाई जो बदगुमानी पैदा हुई है तो इसको किसी वाक़े से साबित भी करूं, और उस वाक़े से साबित करने के लिए क्या करता है कि उसके तजस्सुस में मुब्तला हो जाता, उसकी टोह में, उसकी देखता है कि ये क्या करता है आदमी, और उसके जो तन्हाई में जो औकात होते हैं उनको ताड़ता है, देखता है तन्हाई में क्या कर रहा है, और अगर उसके कोई तहरीरें हैं तो वो तहरीरें पढ़ता है, तजस्सुस में लग जाता है, लोगों से मालूमात करता है, ताकि मेरी उस जो मैंने दिल में गुमान मैंने पकाया था उसकी कुछ दलील भी मैं हासिल करूँ। ये तजस्सुस है, इसको तजस्सुस कहते हैं, जासूसी, और किसी की टोह में लग जाना, कुरान कहता है ये भी नाजायज। तुम्हें, अरे भाई तुम्हें दूसरे से क्या गरज, अपनी फिक्र करो, तुम्हारी आखिरत में तुम्हारा क्या अंजाम होने वाला है, अल्लाह ताला के नज़दीक तुम
محبوب ہو یا مبغوض ہو، اپنی فکر کرو، دوسرے کی ٹوہ میں لگنا، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ میں اس کی برائی بیان کروں گا کسی وقت کسی کے سامنے، غیبت کروں گا، تو غیبت کے لیے مواقع تلاش کرنے کے لیے بھی یہ تجسس کیا جاتا ہے، اور اس تجسس کے نتیجے میں اگر اس کی کوئی برائی سامنے آتی ہے تو بس پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو تجسس کو منع فرمایا، عام آدمی کو، ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے تجسس کیا ہے؟ منع ہے۔ اس فکر میں لگنا کہ یہ آدمی جا کے تنہائی میں کیا کرتا ہے، اس فکر میں لگنا کہ یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے، اس فکر میں لگنا کہ یہ کن کن لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں گئے تو جا کر وہاں پر چاروں طرف نگاہ داڑنا، بھائی کیسا اس کا گھر ہے اور اس کے اندر کیسے سامان ہیں، کیسے صوفے لگے ہوئے ہیں، کیسی الماریاں کھڑی ہیں، اور اگر خود نظر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ بعض اوقات پوچھ لیتے، بھائی تمہاری تنخواہ کتنی ہے، کہاں سے تمہارے پاس پیسے آتے ہیں، ارے بھائی تمہیں کیا پڑی ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے، اپنی تنخواہ کو دیکھو تمہاری کتنی ہے، اس کے اندر کتنا تم گزارا کر سکتے ہو، دوسرے سے پوچھنا کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے یہ فضول بات ہے اور تجسس میں داخل ہے۔ اب اس کے اوپر اگر فرض کرو اس نے بتا دیا تو نفس جو ہے یہ اربع ستہ کا حساب لگائے گا کہ بھائی تنخواہ تو یہ بتا رہا ہے 30,000-40,000، اور جو اس کا جو گھر ہے اس کے اندر ساز و سامان اتنا نظر آ رہا ہے زیادہ، یہ کہاں سے لاتا ہے، یقیناً یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہوگا، کوئی رشوت لیتا ہوگا، کوئی لوگوں کے پیسے دباتا ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں تجسس کے نتیجے میں دل میں ایک سلسلہ چل گیا بدگمانیوں کا۔ بعض لوگ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، گھر میں گئے یا اس کے دفتر میں گئے تو وہاں وہ مشغول ہے کسی کام میں، بات چیت کر رہا ہے، اس کے سامنے کاغذات پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کاغذ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا، یہ کاغذ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، ناجائز ہے بالکل، تم جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کو اٹھا کر استعمال کرنا یا اس سے معلومات حاصل کرنا، یہ کس نے کس کو کیا خط لکھا ہے اس نے، یہ سب حرام ہے بالکل۔ افسوس ہے کہ بعض اہل علم بھی اس میں گرفتار ہیں، دوسرے کے پاس گئے، سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کیا ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ تجسس میں پڑھو لوگوں کے لیے، اور پوچھو کہ دیکھو کہ یہ کہاں سے، اس کے کتنے تعلقات ہیں اور کہاں سے ان کے پاس خط آتے ہیں اور وہ اس میں کیا لکھتا ہے۔ لوگوں کی باتیں چھپ کر سننا یہ حرام ہے بالکل، چھپ کر باتیں سننا لوگوں کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کی لائن کسی اور کی مل جاتی ہے، ٹیلی فون کے اوپر کوئی اور آواز آ رہی ہوتی ہے، ہم نے جس سے بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور آواز ہے، اس کو کان لگا کر سننا بھی جائز نہیں، خود بخود کان میں پڑ گئی وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے میں دو آدمیوں کی باہم گفتگو جو ہو رہی ہے وہ میں سنوں کہ یہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، یہ حرام ہے بالکل، ناجائز۔ گھر میں دو آدمی ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ لا تجسسو اس میں داخل ہے کہ تمہیں اس سے کیا غرض، کیا باتیں کر رہے ہیں، تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر میں پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے۔ www.thesqur'an.com